الرحمن الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرعوا الفجور وسقوه الغرور وحسدوا الصبور لا یقاس بعال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من ھذہ الامہ احد ولا یصوا بهم من جرت نعمتهم علیہ ابدا ہم اساس الدین و اماد الیقین. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. دوسرے خطبے کی آخری فصل ہے. امام علی علیہ السلام اس فصل میں بتا رہے ہیں کہ آل محمد سے کن لوگوں نے دشمنی کی، کون سے لوگ ہیں جنہوں نے دشمنی اختیار کی اور ہلاکت کی جانب پہنچے. کہا ذرع الفجور، انہوں نے کاشت کیا فجور کو، فاجرین لوگ، فاجر لوگ جو ہے دور ہوئے آل محمد سے. فجور ہے کیا؟ فجور یعنی عفت سے دوری، زہد سے خارج ہونا. زہد سے خارج ہونے کو فجور کہتے ہیں، حدود الہی کو توڑنا، افراد کا شکار ہونا، اسے فجور کہتے ہیں. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں فجور کے بارے میں، الفاجر و مجاہرن. فاجر جو ہے آشکار کرنے والا ہے گناہ کو، آشکارن گناہ کرتا ہے، واضح طور پہ گناہ کرتا ہے فاجر. بس فجور یعنی عفت اور زہد سے خارج ہونا، عفت اور زہد سے خارج ہونا. غور سے سنیں، ادھر غرر الحکم میں ہے. غرر الحکم میں امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ غرر الحکم میں، انا یا اسوب المومنین، میں سردار ہوں مومنین کا، والمال یا اسوب الفجار، اور مال جو ہے وہ سردار ہے فجار کا. فاجر لوگوں کا مال جو ہے مال جو ہے وہ حاکم ہے، سردار ہے. اور جو مومنین ہیں ان کا سردار کون ہے؟ آل محمد، محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے مومن؟ کون ہے؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں صفات المومن، مومن کی صفات بیان کرتے ہیں. المؤمن اذا نظر اعتبر، مومن جب نظر کرتا ہے، نظر کسی پہ ڈالتا ہے، اعتبر عبرت لیتا ہے، عبرت حاصل کرتا ہے مومن. عبرت کی ہم نے تعریف بتائی کہ عبرت کیا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کو عبرت کہتے ہیں، عبور کرنا. عبور کرنا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل. قرآن کریم نے کہا ہے کہ عبرت لیتا کون ہے؟ جو صاحبان عقل ہوں، جو صاحبان عقل ہوں، صاحبان عقل ہی عبرت لیتے ہیں. وَإِذَا سَكَتَ، اور جب وہ یہ مومن خاموش رہتا ہے، چپ رہتا ہے، تفکر فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے خداوند عالم کی آیات میں. وَإِذَا تَكَلَّمَ، اور جب وہ گفتگو کرتا ہے، جب وہ کلام کرتا ہے، کلام کون سا نکلتا ہے اس سے؟ ذکر، ذکر خداوند عالم بجا لاتا ہے. وَاسْتَغْنَى، اور جب وہ بے نیازی کو طلب کرتا ہے، شکر، شکر بجا لاتا ہے. وَإِذَا أَصَابَتْهُ شِدَّةٌ، اور جب اس پہ مصیبت آ جاتی ہے، کوئی بڑی شدید مصیبت آ جاتی ہے اس پہ، صبر کرتا ہے. مقام صبر تک پہنچا ہوا ہے یا آگے ہے؟ کافہ ہوا قریب الرضا، وہ رضا کے قریب ہوتا ہے، وہ رضا کے قریب ہوتا ہے. رضا کی تعریف کیا ہے؟ رضا اس عمل خارجی کو کہتے ہیں جو صاحب کے لیے واقع ہو، جو خداوند عالم کے لیے واقع ہو اور اس کے لیے مناسب ہو. بس رضا ایسا عمل خارجی جو خود صاحب کے لیے واقع ہو اور اس کے مناسب ہو. بس انسان مقام صبر کے بعد کہاں پہنچتا ہے، کس مرحلے میں پہنچتا ہے، کس زینے پہ پہنچتا ہے؟ رضا کے مرحلے پہ پہنچتا ہے. رضا ہے کیا؟ کہ مد نظر انسان صرف کس کو رکھے، اپنا پروردگار صرف کس کو مانے؟ خداوند عالم کو، خداوند عالم کو اپنا رب مانے، اور اس کے بعد مظہر ارادہ خدا بن جائے، مظہر ارادہ خدا بن جائے. پس امامت کی ایک شرط, امامت کی ایک شرط ہے کیا؟ صبر. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, ہم نے ان میں سے ائمہ قرار دیے, لما صبروا, جب انہوں نے کیا کیا؟ صبر اختیار کیا. بس جب انسان صبر اختیار کرے تو دائرہ امامت میں آتا ہے, اور جب یہ امامت اعلیٰ مرتبے تک پہنچے تو وہ کس زینے پہ ہوتا ہے بندہ؟ مقام رضا میں, مقام رضا میں. بس امامت کربلا سے پہلے, کربلا سے پہلے امامت کا درجہ صبر کے زینے پہ تھا, صبر کے مقام پہ تھا. تبھی جناب اسماعیل نے کہا, عرفا کہتے ہیں کہ کربلا سے پہلے اگر صابرین امت دیکھنا چاہتے ہو, صابرین امام دیکھنا چاہتے ہو, تو وہ ابراہیم اور اسماعیل ہیں. کربلا کے بعد اگر امت دیکھنا چاہتے ہو, رازین امت بن گئی, رازین امام بن گیا, رازین. بس مقام رضا میں آ گئے امت اور امام دونوں. رضن بقضا تسلیم لامرک لا معبود سواک, راضی ہوں تیری قضا پہ. رضن بقضا تسلیم لامرک لا معبود سواک. بس صبر جب انسان شدید مشکلات پہ کرے, فہو قریب الرضا, وہ رضا کے قریب ہو جاتا ہے. بعید السخط, ناراضگی سے دور ہو جاتا ہے. جب انسان رضا کے قریب آ جائے تو ناراضگی ختم ہو جاتی ہے, اس سے کوئی شکوہ نہیں رہتا کہ خداوند عالم نے یہ مجھے نہیں دیا. ینوی کثیر من الخیر, زیادہ اس کی نیت خیر کی ہوتی ہے. مومن ینوی, زیادہ نیت کرتا ہے خیر کی. وَيَعْمَلُ بِطَائِفَةٍ مِّنْهُ, بہت زیادہ عمل انجام دیتا ہے, بہت زیادہ وقت وہ عمل الہی میں مصروف ہوتا ہے. یا عملو بطائفت منہو ویتلحفو علی ما فاتہو کیف لم یعمل بہ, اور غمگین ہو جاتا ہے اس پر جو اس سے عمل فوت ہوا ہو, غمگین ہو جاتا ہے اس پر کہ مجھ سے یہ عمل کیسے فوت ہوا. بس مومن کیا ہے علی علیہ السلام کی نظر میں؟ مومن وہ ہے جو عبرت لے, جو تفکر کرے, جو ذکر خدا میں مصروف ہو, جو شکر کرے, جو شدید مصیبت میں صبر کرے, قریب رضا ہو, ناراضگی سے دور ہو, زیادہ خیر کی نیت کرے, زیادہ عمل انجام دے. اگر کوئی عمل اس سے رہ گیا ہو تو اس پہ غم کرے, فوت ہو گیا ہو تو اس سے غم کرے. بس امام کن کے امیر ہیں؟ مومنین کے. یہ مومنین ہیں کون؟ خود امیر نے بتایا, خود امیر المومنین نے بتایا کہ یہ مومن ہے کون سا. بس فجار کے, یہ فجار کا سردار یا امام ہے کون, کون سی چیز؟ مال. تبھی علی علیہ السلام نے فرمایا, انا یعصوب المومنین, میں سردار ہوں مومنین کا. والمال یعصوب الفجار, اور مال سردار ہے فجار لوگوں کا. فاجر کسے کہتے ہیں؟ جو آشکار گناہ کرے, جو عفت سے دوری اختیار کرے, جو افراد کا شکار ہو. بس زرع الفجار, کن لوگوں نے انکار کیا آل محمد کا؟ فاجر لوگوں نے. وسقوہ الغرور, اور انہوں نے سیراب کیا اس فجور کو, بدکاری کو, آشکار گناہ کرنے کو. سیراب کس سے کیا؟ فریب سے. فجار, فاجر وہ ہے جو آشکار گناہ کرے, فاجر وہ ہے جو زہد سے دور ہو جائے, فاجر وہ ہے جو عفت سے دور ہو جائے, فاجر وہ ہے جو ظاہراً حدود الہی کو توڑے, فاجر وہ ہے جو انسان امامت کے دائرے سے دور ہو جائے اور مال کو اپنا امام بنا دے, اسے فاجر کہتے ہیں. روایات کی نظر میں فاجر وہ ہے, امام علی علیہ السلام کی نظر میں فاجر وہ ہے جو اپنے مال کو امام بنائے. بس انہوں نے, ان لوگوں نے جو آل محمد سے بغض کیا, بغض کی وجہ کیا تھی؟ فجور, افراد کا شکار ہونا. وسقوہ الغرور, اور اس فجور کو سیراب کس سے کیا؟ غرور سے, فریب سے, دھوکے سے. بس انسان فریب کب کھاتا ہے, فریب کب دیتا ہے؟ تبھی جہالت کی وجہ سے. جہالت کی وجہ سے. تبھی علیہ السلام نے فرمایا الناس اعداء ما جہلوا, لوگ دشمن ہوتے ہیں اس کے جس سے وہ جاہل رہیں, جس سے وہ جاہل رہیں اس کے دشمن رہتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا من جہل اغتر بنفسہ, جو جاہل ہوا اس نے دھوکہ کھایا, خود دھوکہ کھایا. بس ذہن میں رکھیے گا, جو آل محمد سے جاہل ہوا اسے فریب ملا, اور اپنی فجوریت کو پانی دیا, کس سے سیراب کیا, کس سے, فریب سے. اپنی فجوریت کو, اپنے حدود الہی کو توڑا, کس کے ذریعے, فریب سے. بس ائمہ علیہ السلام, آل محمد کی آپ اگر دیکھیں کہ زیادہ جنہوں نے انکار کیا ہے جہالت کی وجہ سے کیا ہے, فریب کی وجہ سے کیا ہے. فریب بس جہالت کی وجہ سے انسان دھوکہ کھاتا ہے. وہ حسدو, جب انسان آل محمد کا انکار کرے تو کھیتی کیا ملے گی اسے, نتیجہ کیا ملے گا. کہا وہ حسد الصبور, انہوں نے ہلاکت کی کھیتی کو کاٹا ہے. حسد الصبور, ہلاکت کو کاٹا ہے انہوں نے. بس کھیتی, نتیجہ انہیں ملا کیا, کہ انسان جب آل محمد سے کیا کرے, دور ہو جائے, ولایت آل محمد کو نہ اپنائے. جب نہ اپنائے گا تو وہ ہلاکت کو کاٹیں گے, ان کا نتیجہ ہلاکت ہوگا. لا یقاس بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من ہذہ الامہ احد. علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مقایسہ نہیں کیا جا سکتا آل محمد کا اس امت میں کسی ایک کے ساتھ, رسول خدا کے بعد, رسول خدا کے بعد کسی کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا, کسی سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا آل محمد کا اس امت میں سے. کوئی بھی ان کا ہم پلہ نہیں ہے. بس ذہن میں رکھیے گا کہ قیاس ہے کیا, مقایسہ ہے کیا, قیاس ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے حکم میں داخل کرنا. ایک چیز کو دوسری چیز کے حکم میں داخل کرنے کو قیاس کہتے ہیں. بس امام فرما رہے ہیں کہ ولایت کے حکم میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا سوائے آل محمد کے. محافظان نبی کوئی نہیں بن سکتا سوائے آل محمد کے. بس آل محمد ہی رسول خدا کے بعد ولایت کا حق رکھتے ہیں, اور ان کے ساتھ کوئی مقایسہ نہیں ہو سکتا. لا یقاس بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من ہذہ الامہ احد, کسی ایک سے. ولا یسوا بہم, اور برابر نہیں لایا جا سکتا ان سے. من جرت نعمتہم علی, کہ انہوں نے جن پر احسان کیے ہیں, جاری کیے ہیں جنہوں نے جن پہ احسان, بس برابر نہیں لایا جا سکتا اس امت میں کسی کو ان کے, کہ یہ شخص اس شخص کی وجہ سے اس امت پہ احسانات ہوئے ہیں. جتنے احسانات اس امت پہ محمد اور آل محمد کی وجہ سے ہوئے ہیں اور کسی کی وجہ سے نہیں, برابری نہیں کر سکتا کوئی. سب سے بڑی چیز جو صلوات پڑھتے ہیں آپ لوگ, علماء کہتے ہیں کہ اگر خداوند عالم صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پہ, مراد کیا ہے, رحمت کو بھیجنا, رحمت کو بھیجنا اس امت پہ. اگر ملائکہ پڑھیں صلوات تو اس سے مراد کیا ہے, طلب مغفرت کرتے ہیں امت محمدیہ کے لیے. اور اگر ہم پڑھیں صلوات کو تو ہم بھی طلب رحمت کرتے ہیں. بس ذہن میں رکھیے گا, جو احسانات اس امت پہ آل محمد کی وجہ سے ہوئے ہیں اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا. لا یسوا بہم من جرت نعمتہم علی, کوئی برابری نہیں کر سکتا ان کی, کہ ان کی وجہ سے جن پہ نعمتیں جاری ہوئی ہیں ابدن, ہمیشہ. ابدن لفظ زمانے کو بتاتا ہے, ہمیشہ کی زمان, یہ زمانہ ہمیشہ ہے, کہیں کوئی حد. ابدن ایسے زمانے کو کہتے ہیں جہاں کوئی حد معین, جس کی کوئی حد معین نہیں, بس ہمیشہ زمانے کے لیے یہ احسانات جاری ہیں. اور سب سے بڑا احسان کیا ہے ہم پہ؟ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ یہ شخصیات، یہ ہستیاں فیض الہی تک پہنچانے کے لیے وسیلہ ہیں، فیض الہی تک پہنچانے میں مددگار ہیں، یہ ہمارے ناصر ہیں، یہ ہمیں حرکت دینے والے ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو ہم فیض الہی تک کبھی نہ پہنچتے. ہم کیا، ہم تو دور کی بات، یہ پورا جہاں انہی کی وجہ سے فیض الہی تک پہنچتا ہے. یہ پورا جہاں، بس ذہن میں رکھیے گا، جہاں ہماری بات ہو رہی ہے یعنی اشرفیت کی وجہ سے، اشرفیت کی وجہ سے ہماری بات ہو رہی ہے، وگرنہ یہ پورا جہاں فیض الہی کا محتاج ہے. اور فیض الہی ملتا کن کے ذریعے ہے؟ آل محمد کے ذریعے. بس لا یسوا بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا ہم اساس الدین. اور وہ دین کی اساس ہیں، اساس کہتے ہیں بنیاد کو. اگر آپ عمارت قائم کرنا چاہیں اور اس کی بنیاد ہی صحیح نہ ہو، وہ عمارت قائم نہیں ہو سکتی. اگر دین کی عمارت آپ قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس میں آل محمد کی ولایت نہ ہو، تو دین کی دیوار، دین کی عمارت کھڑی نہیں کر سکتے آپ لوگ. بس ذہن میں رکھیے گا، احکام اور اصول، احکام اور اصول دونوں آپس میں مربوط ہیں. اگر کسی بندے کی توحید رد ہو جائے، سمجھیں کہ سارا کچھ رد ہو گیا. اسی طرح اگر کسی بندے کی امامت رد ہو جائے، ولایت رد ہو جائے، نبوت رد ہو جائے، تو ساری دین کی دیوار اس کی گر جائے گی، دینداری کی دیوار اس کی گر جائے گی. رسول اکرم نے مثال کیا دی؟ رسول اکرم نے فرمایا، نماز کی مثال خیمے کے ستون جیسی ہے، نماز کی مثال خیمے کے ستون جیسی ہے، اگر وہ ستون گر جائے تو اس کے ساتھ اس کی دیوار، اس کی رسیاں، سب کچھ گر جاتا ہے. بس ذہن میں رکھیے گا، اسی طرح اصول دین میں ایک اہم ترین چیز کیا ہے، ستون، ایک اہم ترین ستون کیا ہے، اہم ترین بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے، اس کے بعد امامت ہے. امامت اگر اس اصول دین میں سے ہٹ جائے انسان کی، اس خیمے کی مانند، وہ خیمہ پورا زمین پہ آ جاتا ہے، وہ پوری دیوار انسان کی گر جاتی ہے. بس ذہن میں رکھیے گا، اساس مضبوط ہونی چاہیے. اساس دیوار کی کیا ہونی چاہیے، عمارت کی کیا ہونی چاہیے؟ مضبوط ہونی چاہیے، تاکہ اس مضبوطی کی وجہ سے پوری عمارت قائم ہو، پوری عمارت کیا ہو، قائم رہے. اس مضبوطی کی وجہ سے، اس اساس کی وجہ سے. اساس دین کیا ہیں، کون ہیں، کون سی ہستیاں ہیں؟ آل محمد. بس آل محمد کی امامت کی وجہ سے یہ پورا دین کیا ہے، قائم ہے. ہم اساس الدین، ٹھیک. وعماد الیقین، اور ستون ہیں یقین کے. یعنی ستون ہے کیا، ستون امد کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیز جس سے انسان سہارا لے، ایسی چیز جس سے انسان سہارا لے تاکہ اعتماد کر سکے اس پہ، تاکہ اس پہ کیا کر سکے، اعتماد کر سکے. جیسے لاٹھی ہے، لاٹھی انسان لیتا ہے تاکہ، لاٹھی کو بھی امد کہا جاتا ہے عربی میں. لاٹھی کو جو بوڑھے لوگ پکڑ، یعنی صحیح چل نہیں سکتے، تو سہارا کس سے لیتے ہیں؟ لاٹھی سے. اب سہارا دین میں ہے کون سی ہستیاں؟ انسان شک میں کب گرے گا نہیں، کب شک سے بچے گا؟ یقین کا سہارا کب اسے ملے گا؟ یقین تک پہنچے گا کب؟ شک میں کب نہیں گرے گا؟ آل محمد کے ذریعے. عماد الیقین ہے، عمود جس کے ذریعے انسان سہارا لے اور اپنے ہدف تک پہنچے. ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ آداب بندگی آ جائیں ہمیں. ایک اور نئی چیز، بندگی ہدف نہیں ہے، آداب بندگی آ جائیں ہمیں. بندگی تو ہم کرتے ہیں، ہمارے جیسے بندے تو شاید نظر آئیں، نمازیں ہم بڑی پڑھتے ہیں، روزے ہم بڑے رکھتے ہیں، لیکن آداب آیا آتے ہیں یا نہیں آتے؟ یہ آداب سکھائے کون؟ ایک بندگی کا ادب یقین ہے، ایک بندگی کا ادب یہ ہے کہ انسان یقین حاصل کرے، وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتا رہ، حتیٰ یأتی عقل یقین، یہاں تک کہ تیرے پاس کیا آئے، یقین آئے. بس اس یقین تک پہنچے کون؟ کن کی عبادت کو دیکھے، کن سے عبادت سیکھے؟ آل محمد سے. تبھی کہا وَهُمْ عِمَادُ الْيَقِينِ، وہ یقین کے ستون ہیں. انسان اگر آداب بندگی سیکھنا چاہتا ہے، آداب بندگی اگر سیکھنا چاہتا ہے تو کن کے پاس آئے؟ آل محمد کے پاس. کربلا ایک بہترین وسیلہ ہے، کربلا ہمیں ادب بندگی سکھاتی ہے. واقعاً معرکہ کربلا میں اگر نظر ڈالیں، یعنی ایک شب کی مہلت مانگی جا رہی ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ حسین کتنا قرآن کی تلاوت اور نماز کو چاہتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حسین بس، حتیٰ کہ بعض مسافر آتے ہیں حج کرنے کے بعد امام کے خیمے میں آتے ہیں اور نظر ڈالتے ہیں تو نظر پڑتی ہے امام کی تلاوت پہ کہ گریہ وزاری تاری ہے. بس انسان آداب بندگی سیکھے کہاں سے، یہ یقین حاصل کہاں سے ہو، کہ ادب سیکھے کہاں سے؟ آل محمد سے. آل محمد یقین کے ستون ہیں. الیہم یفیء الغالی، جو آگے بڑھنے والا ہے انہی کی طرف پلٹتا ہے، افراد کرنے والا. بس افراد و تفرید کے شکار لوگ کہاں آ کے پلٹتے ہیں؟ انہی کی طرف پلٹتے ہیں. گالی کسے کہا جاتا ہے؟ غلو، اس حد سے گزر جانا کہ جس حد سے گزر جانا مناسب نہیں. قرآن کریم نے بھی کہا کہ اے مومنوں، خدا اور رسول سے آگے نہ بڑھو، خدا اور رسول سے آگے نہ بڑھو. بس ذہن میں رکھیے گا، بندگی میں، عقائد میں ایسا نہ ہو کہ ہم حد سے زیادہ گزر جائیں، گالی نہ ہو، ہم حد سے زیادہ گزر نہ جائیں. بس حد ہماری کیا ہے؟ آل محمد. بندگی سکھائیں کون ہمیں؟ آل محمد. بس ہر کوئی پلٹتا ہے، گالی آ کے پلٹتا ہے ان کی طرف، وَبِهِمْ يَلْحَقُ تَعْلِي، اور ان کی طرف ہی، ان سے ہی ملحق ہوتا ہے ولایت کا پیروکار. جو ولایت کا پیروکار ہے وہ انہی سے ملحق ہوتا ہے. وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَقُّ الْوِلَايَةِ، اور انہی کے لیے مختص ہے ولایت کا حق، اور انہی کے لیے مختص ہے. خاص کسے کہتے ہیں؟ ولایت یہاں سیاسی ہے، یہاں ولایت کیا ہے؟ سیاسی ہے. یعنی امور مسلمین کی سرپرستی کرنا کن کے ساتھ خاص ہے؟ اہل بیت، آل محمد کے ساتھ. آل محمد کے ساتھ خاص ہے امور دین کی، امور مسلمین کی ولایت. ٹھیک، ولایت کی بہت ساری اقسام ہیں. ولایت قضائی ہے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے، کہ مومنین، اگر مومنین کے درمیان جھگڑا پیدا ہو تو ان جھگڑوں کا حل کن سے کروائیں؟ آل محمد سے، یا آل محمد کے نائبین سے. اگر سیاسی حاکم بنانا چاہیں تو کن کو بنائیں؟ آل محمد کو، یا آل محمد کے نائبین کو. تبھی ولی فقی کا دور بھی اسی سے شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ آل محمد کو حق دیں گے سیاسی ولایت کا، تو ولی فقی کو بھی حق آ جائے گا کہ وہ سیاسی طور پہ حاکم بنے امت کا، مسلمین کے امور کا. اور ایک ولایت ہے ولایت عرفانی، جو پہلے ہی ہم نے ذکر کی. ولایت عرفانی کیا ہے؟ کہ آل محمد فیض الہی تک پہنچانے میں وسیلہ ہیں، آل محمد فیض الہی تک پہنچانے میں وسیلہ ہیں، یہ ہے ولایت عرفانی. حتیٰ کہ کہا کہ پورا جہاں فیض الہی تک پہنچنا چاہتا ہے، اور پورے جہاں کو ضرورت ہے کہ ولی ہونا چاہیے عرفانی لحاظ سے، اور پورے جہاں کی ولایت کون سی ہستیاں رکھتی ہیں؟ پورے جہاں پہ ولایت محمد اور آل محمد. تا تبھی کہا لولا الحجت، اگر حجت نہ ہو اس زمین پہ اس جہاں میں، لساخت الارض باہلہا، زمین تباہ و برباد ہو جائے، زمین نگل لے اس کے رہنے والوں کو۔ بس ہر ایک کو فیض الہی تک پہنچنا ہے، فیض الہی تک پہنچانے کے لیے کون سی ہستیاں ہیں؟ آل محمد۔ بس حق ولایت کن کے ساتھ مختص ہے؟ یہاں ولایت سے مراد کیا ہے؟ ولایت سیاسیہ۔ اوپر ولایت عرفانیہ ذکر ہوئی، یہاں ولایت سیاسیہ کا ذکر ہے۔ ولایت سیاسیہ کون سی؟ جس کا غدیر خم پہ اعلان ہوا۔ ولایت سیاسیہ کون سی؟ جس کا غدیر خم پہ علی علیہ السلام کے لیے اعلان ہوا، وہ ہے ولایت سیاسیہ۔ وفیہم فیہم الوصیۃ والوراثۃ، ان کے بارے میں ہی رسول خدا نے وصیت کی ہوئی ہے کہ میرے بعد ولایت کا حق۔ سنتے ہوں گے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ بس رسول خدا نے آ کے ان کے بارے میں وصیت کی، کہا کہ مجھے کاغذ اور قلم چاہیے تاکہ میں لکھ کے دوں کہ میرے بعد تمہارے سرپرست کون ہیں، میرے بعد تمہارے ولی کون ہیں۔ والوراثۃ، اور رسول اکرم نے اپنا وارث بنایا۔
اللہ،
وارث کسے کہتے ہیں؟ وارث جو میراث لے رہا ہو۔ ہاں جی، باقی چھوڑے ہوئے کو کیا؟ ہاں جی، وراثت کنایہ ہے، وراثت کنایہ ہے کہ جو لوازمات نبوت ہیں وہ ان میں پائے جاتے ہیں۔ لفظ وراثت کنایہ ہے کہ جو لوازمات نبوت پائے جاتے ہیں، وہ جو لوازمات نبوت ہیں وہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ کن ہستیوں میں ہیں؟ آل محمد میں۔ مثال کے طور پہ اگر قرآن کریم نے کہا علم الآدم الاسماء کلہا، آدم کو تمام ناموں کی کیا دی؟ تعلیم دی۔ بس نبوت کا ایک لازمہ کیا ہے؟ علم۔ نبوت کا ایک لازمہ کیا ہے؟ علم۔ تو علم جس طرح نبی میں ہے، اس طرح اس کا وارث، جو وارث ہے اس میں بھی کیا ہے؟ علم ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا مجھے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں اخلاق کے اصولوں کو تمام کروں۔ بس اخلاق کے لحاظ سے جو اخلاق پایا جاتا ہے نبی میں، وہی اخلاق کن میں پایا جائے؟ آل محمد میں۔ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، سلام ہو تجھ پر اے حسین کہ تم وارث آدم صفوت اللہ ہو، خدا کے انتخاب کیے ہوئے آدم کے وارث ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ وارث آدم یعنی جو لوازمات، جو صفات آدم میں پائی جاتی ہیں وہ تیرے اندر بھی ہیں۔ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ سے مراد کیا ہے؟ کہ جو صفات آدم علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں وہ تجھ میں بھی ہے۔ السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، جو صفات نوح نبی میں پائی جاتی ہیں وہ تجھ میں بھی ہیں۔ السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، اگر ابراہیم خلیل اللہ ہے تو تم بھی اے حسین خلیل اللہ ہو۔ السلام علیکہ یا وارث اسماعیل ذبیح اللہ، سلام ہو وارث اسماعیل، وارث اسماعیل پہ جو ذبیح اللہ ہے، یعنی اگر اسماعیل ذبیح اللہ ہے تو تم بھی ذبیح اللہ ہو۔ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، اگر موسیٰ کلیم اللہ ہے تو تم بھی کیا ہو؟ کلیم اللہ ہو۔ بس جو صفات انبیاء میں پائی جاتی ہیں وہ تیرے اندر بھی موجود ہیں۔ جو لوازمات نبوت انبیاء کے اندر ہیں وہ تیرے اندر بھی ہیں۔ بس وارث سے مراد کیا ہے؟ وارث سے مراد ہے کہ جو انبیاء میں صفات پائی جاتی ہیں ان کے وارث کون ہیں۔ بس رسول اکرم سردار الانبیاء ہیں، رسول اکرم سردار الانبیاء ہیں، رسول اکرم میں تمام صفات پائی جاتی ہیں، جو تمام انبیاء میں پائی جاتی ہیں وہ تمام بطریق افضل رسول اکرم میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ صفات کن میں بھی موجود ہیں؟ جب ان میں، آل محمد میں موجود ہوں تو صرف ولایت کا حق ان کے پاس ہے۔ بس وارث ہی اس کے بعد ولایت کا حق رکھتا ہے۔ وارث کے علاوہ اور کوئی حق نہیں رکھتا، جب وارث ہی حق رکھتا ہے۔ رسول اکرم کی وصیت بھی ان کے بارے میں ہے، اب کہا الان، ابھی جب وارث بھی آل محمد ہیں، جب وصیت بھی رسول کی آل محمد کے بارے میں ہوئی، الان اذ رجع الحق الى اہلہ، ابھی پلٹا ہے حق اس کے اہل کی طرف۔ یہاں ایک اہم نقطہ امام فرمانا چاہتے ہیں کہ حق کو پہچانو اس کے اہل سے، اہل کو دیکھو، اہل حق ہے تو حق ثابت ہوگا، اہل حق نہیں تو حق ثابت نہیں ہوگا۔ بس جب وصیت اور وراثت کن کے بارے میں ہوئی؟ آل محمد کے بارے میں، تو حق پلٹا۔ یہ بھی سن لیں کہ حق اور سچ میں فرق کیا ہے، بڑا باریک سا فرق ہے، اس کو غور سے سنیے گا۔ سچ کیا ہے؟ سچ میں اصل خارج ہے، سچ میں اصل باہر ہے، خارج۔ اگر غیر معصوم بات کہے آپ سے، غیر معصوم، آپ اس کے قول کو مد نظر نہیں رکھتے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ جو قول اس نے بتایا ہے یہ باہر کے مطابق دیکھتے ہیں، اگر صحیح ہے تو سچ ہے، اگر صحیح نہیں تو جھوٹ ہے۔ بس غیر معصوم کی خبر جب آپ کے پاس آئے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے، باہر دیکھنا چاہیے کہ اس نے جو بتایا ہے کہ باہر بارش نہیں ہو رہی، اس کو دیکھنا چاہیے کہ باہر ہم دیکھیں گے کہ بارش نہیں ہو رہی تو سچ، اگر ہو رہی ہے تو جھوٹ۔ حق میں اثر نہیں ہے، حق میں خداوند عالم کا کلام، معصوم کا کلام، اس میں آپ تحقیق نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، قول معصوم، قول خدا کو لے آتے ہیں، اصل قول معصوم ہے، قول خدا ہے، باہر کو لے آتے ہیں، معاشرے کو لے آتے ہیں کہ آیا یہ معاشرہ اس قول کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ بس حق اور سچ میں فرق کیا ہے؟ حق یعنی کلام خدا، حق یعنی کلام معصوم، اس میں تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ باہر کو، معاشرے کو لے آئیں گے کہ آیا یہ اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ بس حق کون ہے؟ سارے پلٹے کہاں؟ غیر معصوم پلٹے کہاں؟ ہاں، معصوم کی طرف۔ اور یہ معصوم ہے کون؟ یہ حق ہے کون؟ العلیو مع الحق، الحق مع العلی، والعلی مع الحق، علی کے ساتھ حق ہے، اور علی خود بھی کیا ہے؟ حق ہے۔ بس ذہن میں رکھیے گا، بس حق کی طرف، حق کو، حق میں معیار وہ حق ہے، اصل قول ہے، اصل کلام ہے، کلام خدا۔ بس باقی سارے غیر معصوم آ کے پلٹے کہاں؟ کس کی جانب؟ معاشرہ کہاں پلٹے آ کے؟ اس حق کی جانب، خداوند عالم کی جانب، یا معصوم کی جانب۔ سوال یہ ہے، قرآن کریم نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اب اعتراض آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آغا صاحب، اس صادقین سے مراد کیا ہے؟ اس صادق سے مراد کیا ہے؟
آل محمد۔
آیا وہ سچ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو خبر باہر کے مطابق ہو، خارج کے مطابق ہو، وہ سچ ہے، وہ والا سچ ہے؟ نہیں، قرآن کریم اس کو سچا کہتا ہی نہیں۔ سچ کی تعریف کیا ہے قرآن کی نظر میں؟ غور سے سنیے گا، فیہ رجال صدقوا ما عاہد اللہ، بعض مرد ہیں، پھر بحث کرنی پڑے گی قرآنی مرد کیا ہے۔ قرآن کے لحاظ سے مرد وہ ہے، ایک مرد فقہی ہے، احکام والا مرد ہے، جس میں جو عورت کے مقابلے میں، ایک مرد وہ ہے جو قرآن کریم نے کہا ہے جو اپنے ہدف پہ پورا اترے، جو اپنے ہدف پہ پورا اترے۔ انسان کا ہدف کیا ہے؟ قرب الہی۔ انسان کا ہدف کیا ہے؟ قرب الہی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ سچ یہ ہے، چیز جس ہدف کے لیے بنی ہے اس ہدف پہ پوری اترے، اسے سچ کہتے ہیں۔ چیز جس ہدف کے لیے بنی ہے اس ہدف پہ پوری اترے، اسے سچی کہتے ہیں، اسے سچ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ، اگر تلوار کاٹنے کے لیے بنائی گئی ہے، کاٹے تو وہ سچی ہے۔ اگر موبائل کو بنایا گیا کہ انسان اس سے کال سن سکے اور جواب دے سکے، سن بھی سکے اور جواب کہہ بھی سکے، اگر یہ کام موبائل کرے تو سچی ہے وگرنہ جھوٹی۔ قرآن کریم سچا کسے کہتا ہے؟ قرآن کریم مرد، سچا مرد کسے کہتا ہے؟ سچا مرد وہ ہے جو اپنے ہدف پہ پورا اترے۔ ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ وعبد ربک، اپنے رب کی عبادت کرتا رہے، حتیٰ یاتی عقل یقین، یہاں تک کہ تو یقین تک نہ پہنچے۔ یقین سے مراد قرب الہی ہے، اس میں پھر ترقی ہوتی رہے۔ کلا لو تعلمون، کلا لو تعلمون، ثم کلا لو تعلمون، علم الیقین ثم لترون الجحیم ثم لترونھا عین الیقین۔ بس انسان اس حق میں سفر کرتا رہے، سفر کرتے کرتے علم یقین تک پہنچے، عین الیقین تک پہنچے، حق الیقین تک پہنچے، ربانی الیقین تک پہنچے۔ ربانی الیقین کیا ہے؟ اینما تولوا فثم وجه اللہ، جہاں بندہ نظر دوڑائے وہاں خدا کا چہرہ نظر آئے۔ بس انسان جس ہدف کے لیے بنا ہے اس ہدف پہ پورا اترے تو وہ سچا ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ یہ سچے کون سے ہیں؟ یہ سچے وہ ہیں جو اپنے ہدف پہ پورے اترے ہوئے ہیں۔ یہ سچے قرآنی لحاظ سے مرد ہیں، مرد، رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، مرد ہیں جو سچے اترے ہیں، جو انہوں نے عہد کیا ہوا ہے خداوند عالم سے۔ بس انسان جو عہد پیمان خداوند عالم سے کیا ہوا ہے اس پہ پورا اترے اسے سچا کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ سچا کہتے ہیں۔ بس قرآنی لحاظ سے جو سچ ہے وہ ہمارے لحاظ سے جو قولی سچ ہے وہ والا سچ نہیں ہے، بلکہ عمومی ہے۔ قولی سچ کی بھی اہمیت ہے، لیکن مہم ترین چیز کیا ہے؟ عملی سچ۔ عمل کے لحاظ سے ہمارا عمل وہ ہو جو ہدف الہی کو بتائے۔ بس ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک باریک فرق تھا حق اور سچ کے درمیان۔ قرآنی لحاظ سے سچ کیا ہے؟ کہ چیز جس ہدف کے لیے بنائی گئی ہے اس پہ پوری اترے۔ بس جو چیز بھی پوری نہیں اترتی وہ کیا ہے؟ جھوٹی ہے۔ اگر انسان پورا نہ اترے اور چوپائے پورے اتر رہے ہوں، چوپائے پورے اتر رہے ہوں، جس ہدف کے لیے وہ بنے ہیں اس ہدف پہ پورے اتر رہے ہوں، وہ ہم سے افضل بن جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ جمادات بھی اگر اپنے ہدف پہ پورے اتر رہے ہوں تو وہ بھی انسان سے، انسان افضل کون سا ہے جو اپنے ہدف پہ پورا اترے، اپنے شعور کو استعمال میں لائے، اپنے شعور کے ذریعے قرب الہی کو حاصل کرے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا، الان، ابھی، جب وارث، نبی کے وارث، لوازمات نبوت کے وارث ائمہ علیہ السلام ہیں، آل محمد ہیں، اور وصیت رسول بھی ان کے بارے میں ہوئی ہے، وہ اساس دین ہیں، وہ عماد الیقین ہیں، گالی بھی ان کی طرف ہی پلٹ کے آتا ہے، تالی بھی ان سے ہی ملحق ہوتا ہے۔ رجع الحق الی اہلہ، حق پلٹا ہے اپنے اہل کی جانب، یا علی علیہ السلام اور سمجھائیں، کا نقل الی منتقلہ، اپنی صحیح جگہ پہ آ چکا ہے۔ اہل یعنی اپنی صحیح جگہ۔ قرآن کریم میں اگر اہل کا معنی دیکھنا چاہتے ہیں، جناب نوح نے کہا، اگرچہ وہ میرا بیٹا ہے تیرا عذاب اس کو بھی شامل ہوا۔ وہاں قرآن کریم نے اس کے بعد جو خداوند عالم نے جو قرآن کریم نے فرمایا وہ غور سے دیکھیے گا، کہا یا نو، اے نو، انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں، یہ تیرے اہل میں سے نہیں۔ اہل یعنی صحیح جگہ، حق پلٹے کہاں؟ اہل کی جانب۔ اہل یعنی صحیح جگہ، حق کو صحیح جگہ پہ ہونا چاہیے۔ حق کی دو قسمیں ہیں، یہ بھی سن لیں، حق کی دو قسمیں ہیں، ایک حق کے واضح ہے، ایک حق کے غیر واضح ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، باطل کبھی بھی سر نہیں اٹھاتا مگر یہ کہ حق کا سہارا لے۔ کون سے حق کا سہارا لے گا؟ غیر واضح حق کا۔ جب باطل نے نیزوں پہ قرآن کو اٹھایا، اور کہا کہ قرآن کے مقابلے میں نکلنا گناہ ہے، نہیں نکلنا چاہیے۔ علی علیہ السلام نے حق نے آگے کیا کہا؟ کلمت حق با، صحیح کہہ رہے ہیں، یراد بہا بہل باطل، مراد اس سے باطل لے رہے ہیں۔ بس ہمیشہ باطل سہارا کس کا لے گا؟ باطل کبھی اٹھ ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ حق کا سہارا لے۔ حق کون سا استعمال کرے گا؟ گیرے واضح۔ بس گیرے واضح حق کہاں سے واضح ہو جب اس کو حق کے واضح کی طرف پلٹائیں گے آپ؟ بس ذہن میں رکھیے گا۔ تبھی علیہ السلام نے فرمایا انا قرآن ناطق، میں قرآن ناطق ہوں۔ اگر ایک اس حق کے گہرے واضح کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میرے پاس آئیں، میں انہیں سمجھاؤں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔
لیکن ظاہر تو وہ